اچھا تو مارکو مسائل ہم پڑھنا شروع کر چکے تھے سورۃ الفاتحہ کا، یہاں سے شروع کریں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذب ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه الى الاخر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما، رب يسر ولا تعسر، وتمم من الخير وبك نستعين يا فتاح. ان دعاؤں کے ساتھ آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ الحاقہ کی تفسیر ہم معرفۃ القرآن والیوم 8 سے پڑھ رہے ہیں. خلاصہ تفسیر ہم نے مکمل کی، اس میں بہت سارے مضامین کو تفصیل سے ڈسکس کیا، اور معارف المسائل ہم پچھلی کلاس میں شروع کر چکے تھے نا. طاغیہ کی بات غالباً ہم کر چکے تھے. ریحن سرسرن، یہ پیج نمبر 545 کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں. جی، میں بس لکھ دیتا ہوں، پیج 545 والیوم 8 معارف القرآن. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے سامنے کتاب ہو تو زیادہ مناسب رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو یہاں پر قوم عاد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا تو اس کا تذکرہ ہے نا. پہلے یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تذکرے سے شروع کیا، حاقہ مل حاقہ، اور اس کے بعد پھر قوم سمود اور قوم عاد کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اس کا تذکرہ ہے. پھر سمود کی تھوڑی سی تفصیل بیان کری کہ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، کہ قوم سمود کو جو ہے نا وہ طاغیہ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا. ٹھیک ہے، طاغیہ، تو طاغیہ سے یہاں پہ کیا مراد تھی؟ ایک سخت آواز، رائٹ. اور قوم سمود کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ نہیں، قوم عاد کو کیسے ہلاک کیا گیا؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. تو سرسرن آتیہ، ریحن سرسرن کا ترجمہ لکھا ہے انہوں نے پیج نمبر 545 پر، کہ اس سخت ہوا کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ سرد بھی ہو. ٹھیک ہے، یعنی سخت سرد ہوا، جیسے ونڈ چل کہتے ہیں اس کو، ونڈ چل، بہت ہی زیادہ چل اور ٹھنڈک ہوتی ہے ایسے ہوا کے اندر. اگر آپ کو کبھی یو ایس جانا ہوا ہو، امریکہ کی اگر کوئی گیا ہے، تو امریکہ میں جو مڈ ویسٹ کا ایریا ہے نا، یہ شکاگو اور مشیگن سٹیز اس کے اندر میجر شہر ہیں. تو یہ جو ایریا ہے یہ لیک مشیگن کے چاروں طرف کا ایریا ہے، لیک مشیگن. ٹھیک ہے، بہت بڑی یہ لیک ہے. تو اس لیک سے کے اوپر جو ہوا چلتی ہے نا سردی کے زمانے میں، تو یہ ہوا اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ صرف اس ہوا کی وجہ سے ٹیمپریچر 25 ڈگری سیلسیس نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اس ہوا کی وجہ سے. یعنی جو ٹھنڈک ہوتی ہے نا وہ ٹھنڈک ہوتی ہے -5 ڈگری سینٹیگریڈ، -5. ٹھیک ہے، یعنی یہ تو ایکچوئل ٹھنڈک ہوتی ہے. جیسے کہ سردی کے زمانے میں کسی بھی شہر کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے نا، تو آپ کے جیسے کراچی میں کچھ لوگ رہتے ہیں تو کراچی والوں کی سردی کے زمانے میں 20 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اسلام آباد اور اوپر مری وغیرہ کے علاقے میں چلے جائیں پاکستان میں، تو وہاں پر ٹھنڈک کے زمانے میں 5 ڈگری سیلسیس یا 0 ڈگری سیلسیس ہو جاتا ہوگا. تو یہ کہلاتی ہے ایکچوئل ٹھنڈک نا، ٹھنڈا موسم. یعنی ٹیمپریچر، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ٹیمپریچر ہوتا ہے نارمل شکاگو شہر کا، لیکن جو یہ ہوا چلتی ہے نا لیک مشیگن جم چکی ہوتی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، کیونکہ 0 degrees کے اوپر پانی جم جاتا ہے، تو لیک کا پانی 0 degrees سے جب ٹیمپریچر گرتا ہے نا تو لیک پوری کی پوری جم جاتی ہے. اب جو ہوا چلتی ہے نا اس کے اوپر، یہ برف کے اوپر ہوا چل رہی ہوتی ہے، برف کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ جو ہوا ہے نا یہ ہوا اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس پورے ایریا کا ٹیمپریچر -30 degrees تک پہنچ جاتا ہے، -30 degrees، لیکن یہ ایکچوئل ٹیمپریچر نہیں ہوتا بلکہ یہ ونڈ چل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی جو ہوا ہوتی ہے نا، تو اس میں اگر آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو بند کر کے نہ رکھے ہوئے ہوں تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے اوپر نا اسی طرح کا عذاب بھیجا تھا کہ بہت ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کو ریحن سرسرن کہتے ہیں، ری ہوا کو کہتے ہیں اور سرسرن مطلب بہت زیادہ ٹھنڈی، ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید اس کی تفصیل بتائی، سخرہا علیہم، کہ جو ہوا تھی نا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لگا دیا، ان کے اوپر مسخر کر دیا، مقرر کر دیا قوم عاد کے اوپر، سب علیالیوں و ثمانیت ایام، سات راتیں اور سات دن، نہیں سات راتیں اور 8 دن، ٹھیک ہے. حسوماً فطر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور یہ لگاتار لگی رہی ان کے اوپر اس طرح سے کہ آپ اگر دیکھیں نا، اگر آپ وہاں ہوتے اور آپ ان لوگوں کو دیکھتے تو آپ یہ دیکھتے کہ اس کے اندر لوگ بچھڑ گئے تھے ایک دوسرے سے، اور وہ ایسے یعنی گر پڑے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے، کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے گرے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے گر پڑے تھے. تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پیج نمبر 545 پر کہ سب علیالیوں و ثمانیت ایامن، بعض روایات میں ہے کہ بدھ کی صبح سے یہ آندھی کا عذاب شروع ہو کر دوسرے بدھ کی شام تک رہا، اس طرح دن تو 8 ہو گئے اور راتیں 7 آئیں، کیونکہ بدھ کے گزرنے کے بعد جو رات آنی تھی نا وہ اس میں شامل نہیں تھی، یہ بدھ کی شام کو رک گیا تھا. یہ حسومن حاسمن کی جمع ہے، جس کے معنی قطع کرنے اور استیصال کرنے، یعنی بالکل فنا کر دینے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی ایسی ہوا تھی یہ کہ اس نے ان لوگوں کو مار ہی دیا، جان سے ہی ان کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے. کوئی سوال ہو اگر بیچ میں تو بلا تکلف پوچھ لیجیے گا. اچھا، اس کے بعد متفقاتو کا لفظ ہے، تو متفقاتو کا لفظ آیت نمبر 9 میں آتا ہے، وجاء فرعون ومن قبلہ والمتفقات بالخاطئہ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو فرعون بے اون تھا، اللہ تعالیٰ کا دشمن، یہ اور اس سے قبل جو دوسرے بادشاہ تھے کافر، اور متفقات ان بستیوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ الٹ دی گئیں، تو یہ سب جو ہے نا وہ خطا کار تھے، یعنی گناہ گار تھے، یہ شرک کے گناہ میں مبتلا تھے، کفر کے گناہ میں مبتلا تھے. تو متفقاتو کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ متفقاتو کے معنی باہم مختلط اور ملے جلے کے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو متفقات یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب آپس میں ملی ہوئی بستیاں تھیں، یعنی ایک بستی ختم ہوتی تھی تو اس کی تھوڑی دور بعد پھر دوسری بستی شروع ہو جاتی تھی، کوئی ایک بڑی بستی نہیں تھی یہ، بلکہ چھوٹے چھوٹے جیسے گاؤں ہوتے ہیں یا دیہات ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے ہیں، اس طرح کی یہ بستیاں تھیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے. یا اس لیے کہ عذاب آنے کے وقت جب ان کا تختہ الٹا گیا تو سب گڈ مڈ ہو گئی، ٹھیک ہے. ان بستیوں کے اوپر عذاب کیسے آیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور انہوں نے نا ان ساری کی ساری بستیوں کو زمین کے ساتھ اکھاڑا تھا، ٹھیک ہے. یعنی جس زمین کے اوپر یہ بستی تھی نا اس پوری کی پوری زمین کو جبرائیل علیہ السلام نے اکھاڑ لیا تھا، گویا کہ اپنے ہاتھ سے نا، جیسے اس کیا مثال ہو سکتی ہے، मिसाल के तौर पे जैसे आपने कस्टर्ड बनाया, ठीक है, कस्टर्ड जो आप बनाती हैं तो उसके अंदर लेयर्स बनाती हैं ना, नीचे जो है वो फ्रूट्स की लेयर होती है, ऊपर एक क्रीम की लेयर होती है, यूजुअली व्हाइट होती है, ठीक है। तो ये क्रीम की लेयर जो है ना, ये समझने के जो जमीन का क्रस्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ग्राउंड जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके कस्टर्ड के अंदर ऊपर की क्रीम वाली लेयर है ना, ये जमीन के ग्राउंड के जैसे, ठीक है, और इसके ऊपर हम रहते हैं। तो अगर कोई बड़ा सा कस्टर्ड का बोल हो, ठीक है, और उसके अंदर ना आप चमचा डालें, बड़ा सा एक फ्लैट किस्म का जो चमचा जिससे के कस्टर्ड या केक वगैरह निकाला जाता है, तो ऐसे चमचों को अगर आप कस्टर्ड के अंदर डालें और आप उसकी ना सिर्फ क्रीम को ऊपर उठा लें उस चमचे के अंदर, ठीक ना, यानी फ्लैट सा चमचा है और उस चमचे को आप सिर्फ क्रीम के नीचे डाल करके क्रीम को पूरा का पूरा ऊपर उठा लें, तो ये क्या कहलाएगा? ये ऐसा होगा कि आपने उस कस्टर्ड का जो क्रस्ट है ना, उस क्रस्ट को आपने उखाड़ लिया है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो जमीन है, इसके भी एक क्रस्ट है, ठीक है। वो क्रस्ट ज्यादा गहरी नहीं है। कितनी गहरी है किसी को पता है? जमीन की जो क्रस्ट है जिस पे हम रहते हैं, जो लेयर्स ऊपर वाली लेयर है, इसकी गहराई कितनी है? ये हमने इस वाली या उससे पीछे वाली, जो उससे पिछले हफ्ते वाली जो यूथ क्लास थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था। आप लोगों को चाहिए कि वो यूथ क्लास भी अगर मौका आना हो तो उसको भी सुन लिया करें। बस तो खाली प्ले ही तो करना होता है, प्ले लिंक को क्लिक करना होता है और फिर आप सुनना शुरू कर देते हैं उसमें। उसमें भी तफसीरी हो रही होती है सूरह कहफ की। तो अगर मौका मिल रहा है कि 1 घंटा हफ्ते में सूरह कहफ की तफसीर सुन लें, तो क्या बुरा है इसके अंदर? बेशक आप काम काज अपना साथ साथ करती रहे, आप भी सुने और घर के दूसरे अफराद हैं वो भी सुन सकते हैं। तो उसमें साजिश ने बताया था कि जमीन की क्रस्ट जो है वो वो सैटरडे को होती है, सऊदी अरब टाइम के मुताबिक वो यूजुअली 2 बजे होती है दोपहर को, 2 PM। तो आपको इंशाल्लाह अगर आप क्लास के बाद मैसेज कर दें प्राइवेटली, तो आपको ऐड कर देंगे उसके ग्रुप में जिसमें कि वो अनाउंस होता है, क्लास अनाउंस होती है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है ना, ये टोटल 50 माइल्स डीप है, 50 माइल्स, 50 मील गहरी है ये। लेकिन ये 50 मील गहराई के एतबार से इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आज तक कोई इतना गहरा गड्ढा खोद नहीं सका जमीन के अंदर, ठीक है ना। कोई डिवाइस, कोई इक्विपमेंट, कोई इंसान, कोई कुआं, कोई वेल, इतनी डीप इंसान खोद ही नहीं सका आज तक, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट है इसके ऊपर हम रहते हैं, और इस क्रस्ट के बाद जो है ना, फिर जमीन के दूसरे चीजें शुरू होती हैं, जो कि बेसिकली साइंसदानों का एक एस्टिमेट है, खाली तखमीना है कि नीचे क्या क्या चीजें हैं। नीचे किसी ने जाके तो देखा नहीं है ना, तो कोई कैमरा वगैरह नीचे गया है ना, कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं नीचे गया, ठीक है। बहरहाल तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ना इनको कैसे हलाक किया अल्लाह के हुक्म से, कि इस क्रस्ट को उखाड़ा, ऊपर लेकर के गए, बहुत ऊंचा लेकर के गए, और फिर पलट करके जमीन पे फेंक दिया, ठीक ना। अब जब पलटा, तो आप इमेजिन कर सकती हैं कि जब जैसे आप कस्टर्ड की क्रस्ट को अगर चमचे से उखाड़ें और थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएं और फिर उसको उलट करके नीचे फेंक दें, तो अब वो जो नीचे आएगी ना, तो वो लेयर जो है वो जमी तो नहीं हुई है, ठीक है ना। उसके ऊपर तो आपने चीजें सजाई हुई थी ना, जो जैसे चेरी सजाई हुई है, कोई और चीज उसके ऊपर सजाई हुई है, तो वो सारी की सारी जो है ना वो नीचे गिरेंगी, और नीचे गिर करके ना आपस में गडमड हो जाएंगी। तो इस कॉम के साथ यही हुआ कि ये जितनी बस्तियां थी ना, ये आपस में गड़बड़ हो गई, मिक्स हो गई सारी की सारी, और इस तरीके से ये सब के सब मर गए। तो इनको मुतरफिकात कहने की ये 2 रीजंस हैं, या एक रीजन तो ये है कि ये बस्तियां खलत मलत थी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से मिक्सअप हुई हुई थी, या ये कि जब ये अजाब दी गई तब ये मिक्सअप हो गई, ठीक है। समझ में आई? ये बात क्लियर हो गई, तो आगे चलते हैं अगर कोई सवाल नहीं है तो। फिर इसके बाद बार को मिसाइल में फैजा नुफ़ सूरी नफ़ वाहिदा, یہ آیت نمبر 13 ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا تذکرہ پھر سے شروع کیا. تو اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ ترمذی میں جو کہ حدیث مبارکہ کی ایک ون آف دا صحائے ستہ، چھ جو سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن ابی داود، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ اور مؤطہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ چھ کتابیں حدیث کی موسٹ اوتھینٹک، ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک ہے ترمذی، سنن ترمذی. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ سور کوئی سینگ کی شکل کی کوئی چیز ہے جس میں قیامت کے روز پھونکا جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ شاید پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ سینگ کی شکل کی چیز ہے، یوتھ کلاس کے اندر یہ بھی بہت تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے ابھی پچھلے ایک دو ہفتے کے اندر. اچھا، اس کے بعد نفختوں واحدتن، نفقہ پھونکنے کو کہتے ہیں، تو ایک پھونک ہوگی بس وہ جو کہ اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونکیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یک بارگی اچانک یہ سور کی آواز ہوگی اور ایک آواز مسلسل رہے گی، یعنی بہت لمبی پھونک ہوگی ہے، یہاں تک کہ اس آواز سے سب مر جائیں گے. یہاں تک کہ کیا مطلب؟ کہ شروع میں نہیں مریں گے، شروع میں تو یہ آواز بڑی دھیمی دھیمی شروع ہوگی اور لوگ دیکھیں گے کہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز، رائٹ. جیسے کہ بہت بڑا کوئی اگر سائرن بجنا شروع ہو جائے نا ایک دم سے، تو ہم سب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں نا کہ یہ سائرن کہاں سے بج رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہے سائرن کی آواز. پھر خیال آتا ہے کہ اچھا وہ فلانے جو شپس آئے ہوئے ہیں تو شپس کے سائرن بج رہے ہیں. کراچی کے اندر ہم لوگ چونکہ پورٹ میں رہتے تھے، پورٹ کے قریب رہتے تھے، تو شپس کے سائرن بجا کرتے تھے، ٹھیک ہے. بہت بڑے سائرن ہوتے تھے، دور دور تک آواز آتی تھی ان کی. تو اس طرح سے یہ سور کی آواز بھی لوگوں کو آنی شروع ہوگی. تو پہلے تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ اس سے کچھ خاص کوئی پرابلم کریٹ نہیں ہوگا. لیکن پھر جیسے جیسے یہ آواز بڑھتی جائے گی نا، تو جیسے ہوتا ہے نا آپ کان کو اپنا بند کرتے ہیں کہ بہت تیز آواز آ رہی ہے، کان بند کرنا شروع ہو گئے، پھر وہ کان بند کرنے کے باوجود وہ آواز بند تو نہیں ہوتی کمپلیٹلی، اگر وہ اور لاؤڈ ہو رہی ہے تو وہ کانوں سے اندر دماغ میں انٹر ہوتی ہے، اور دماغ جو ہے نا پھر اس کے اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسا لگتا ہے جیسے دماغ پھٹ جائے گا اگر بہت تیز آواز ہے. تو اس طریقے سے یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی اور بالآخر اتنی تیز ہو جائے گی کہ واقعی دماغ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور ہیومن بینگز ول گو برین ڈیڈ، یعنی دماغ مر جائے گا، اس کو برین ڈیتھ کہتے ہیں. تو قرآن و سنت کی نصوص سے قیامت میں سور کے دو نفخے ہونا ثابت ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جب قیامت قائم ہوگی نا تو دو دفعہ پھونکا جائے گا، دو نفخے ہوں گے، نفخے میننگ پھونک. پہلے نفخے کو نفخہ صعق کہا جاتا ہے. صعق، صعق کا جو لفظ ہے صاد عین قاف، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے ہوشی، ٹھیک ہے. تو نفخہ صعق اس نفخے کو کہتے ہیں کہ جس آواز کو سن کر کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. بے ہوش کا مطلب کہ مر جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ہوش ختم ہو جائے گا ان کے اندر. بے ہوشی ویسی نہیں کہ ابھی زندہ ہیں لیکن بس بے ہوش ہو گئے، جیسے کہ دنیا کے اندر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ مر جائیں گے. جس کے متعلق قرآن کریم میں فصاعقا من فی السماوات ومن فی الارض والی آیت، اسی یعنی صاعقہ کا لفظ استعمال کرتی ہے اس سور کے بارے میں، یعنی اس نفخے سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جن اور انس اور تمام جانور بے ہوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی فرشتے بھی، اور یعنی یہ صرف ارتھ کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو آواز ہوگی نا پیچھے بچوں نے ماشاءاللہ بچے تو جب غور سے سنتے ہیں نا تو ان کے ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں، تو یہ سارے سوال بچوں نے کیے تھے کہ کیا فرشتے بھی مر جائیں گے، کیا جانور بھی مر جائیں گے، فرشتے کب مریں گے، جانور کب مریں گے، ٹھیک ہے نا، ساری باتیں اس کلاس میں اس طرح کی ہوتی ہیں. تو یہاں پر انہوں نے سب لکھ دیا ہے کہ فرشتے بھی، جانور بھی، سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اسی بے ہوشی میں سب کو موت آ جائے گی. یعنی یہ تدریجن یہ سارا معاملہ ہوگا. پہلے جو ہے وہ آواز تیز ہونی شروع ہوگی، کان پھٹنے شروع ہو جائیں گے، پھر دماغ جو ہے وہ پھٹنا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، پھر جو ہے وہ یعنی بے ہوشی طاری ہو جائے گی، اور اسی بے ہوشی میں ये चीज बढ़ती चली जाएगी ना, चूंकि आवाज, ये तो नहीं कि बेहोश होने के बाद ये आवाज बंद कर दी जाएगी, बल्कि आवाज तो बढ़ती जाएगी, तो फिर वो मौत की शक्ल अख्तियार कर जाएगी बेहोशी। दूसरे नफ्खे को नफ्खे बास कहा जाता है। बास, बास के मानी उठने के हैं, ठीक है, बासा या बासु, उठना। इस नफ्खे के जरिए सब मुर्दे फिर जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो बास, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है ना कि 40 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया गया। मबऊस का मतलब कि उनको बास किया गया, यानी खड़ा किया गया, नबी बना करके खड़ा किया गया। हालांकि पैदाइश तो 40 साल पहले हो चुकी थी, ठीक, तो नबी नहीं बने थे, तो नबुवत 40 साल की उम्र में दी गई, उसी को बिरसत भी कहते हैं, बिरसत, अच्छा। तो कयामत के दिन भी तो बेसत ही होगी ना, सारे इंसानों की बेसत होगी, यानी मौत से सबको खड़ा कर दिया जाएगा, जिसका जिक्र कुरान करीम की आयत में है, तुम नुफ़िखा फीही उखरा, के एक और मर्तबा इसके अंदर फूंका जाएगा, नुफ़िखा फीही, फूंका जाएगा इसके अंदर उखरा एक और मर्तबा, फ़ाइज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, पस अचानक, यहाँ पर इज़ा का तर्जुमा अचानक से करेंगे कि अचानक वो लोग खड़े हो जाएंगे और यंज़ुरून देखते होंगे। नजरा, यंज़ुरू का मतलब होता है देखना, जैसे हम नजर करना भी कहते हैं उर्दू में, यानी फिर सूर फूंका जाएगा जिससे अचानक सब सब मुर्दे जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे और देखने लगेंगे, यानी इधर उधर क्या, कहाँ पहुंच गए, कहाँ आ गए, ये क्या हो गया एकदम से। बाज रिवायात में जो इन दोनों नफ़ों से पहले एक तीसरे नफ़े का जिक्र है, जिसका नाम नफ़ाए फ़ज़ा बतलाया गया है। मजमूआ रिवायात व नुसूस में गौर करने से मालूम होता है कि वो पहला नफ़ा ही है, यानी पहला नफ़ा जिसको नफ़ाए साख कहा ना, ये नफ़ाए फ़ज़ा भी वही नफ़ा है, ठीक है। ये कैसे पता चला? उलमाए कराम जो है ये तो एक कंप्लीट नजर रखते हैं ना चीजों के ऊपर, कुरान के पूरी तफसीर के ऊपर इनकी निगाह होती है, क्योंकि इन्होंने कई साल लगा करके दीन का इल्म हासिल किया होता है ना, तो इस वजह से ये हमारी तरह से छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते, बल्कि ये कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंप्लीट जो है इनका व्यू होता है, कुरान की तफसीर का भी और हदीस मुबारक का भी। तो इन सबको मिला करके कहते हैं रिवायात व नुसूस, यानी जो रिवायात से मुराद हदीसें हो गई और सहाबा कराम के अकवाल हो गए, और नुसूस जो है इसका मतलब यही है कुरान और हदीस। तो इन सब के अंदर जब आप गौर करते हैं ना, तब पता चलता है कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, फजा और साफ ये अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि दरअसल पहली नफ़े की बात हो रही है। इसी को इब्तिदा में नफ़े फजा कहा गया और इंतहा में वही नफ़े साफ हो जाएगा, ठीक है। अब फजा का क्या मतलब है? फजा का मतलब होता है खौफ ज़दा, खौफ, ठीक है। तो शुरू में जब ये आवाज शुरू होगी ना, क्योंकि इसका सोर्स किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आवाज आ रही है, तो ये आवाज जैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी ना, तो अब लोग खौफ ज़दा होना शुरू हो जाएंगे कि ये क्या है, ये तो कोई बहुत ही अनहोनी चीज है, कभी नहीं किसी ने इसके बारे में सुना होगा ना, इसको एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। तो शुरू में ना खौफ तारी होगा लोगों के ऊपर, तो उसको फजा कहते हैं। तो उस खौफ की वजह से इसी नफ़े को नफ़े फजा कहा, ठीक है। लेकिन जैसे ये बढ़ता चला जाएगा तो फिर ये नफ़े साख बन जाएगा, यानी लोग इससे बेहोश हो जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। तो दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इन दोनों अल्फाजों की तहकीक में जब जाते हैं ना, और फिर हदीस और कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर जहां इनका इस्तेमाल हुआ है उन सबको सामने रखते हैं, तब बात क्लियर हो जाती है। और अगर आप ऐसा ना करें, सिर्फ तर्जुमे की बुनियाद पर कुरान को समझने की कोशिश करें या हदीस को समझने की कोशिश करें, जी बुखारी शरीफ का तर्जुमा मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, मैं तो जी तर्जुमा पढ़ती हूँ, ठीक है। तो तर्जुमा पढ़ने से ना फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये साख किसकी बात हो रही है और ये फजा किसकी बात हो रही है, ये तो दो अलग अलग नफ्ते हैं, ठीक है। लेकिन तफसीर में ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, बताई हुई होती है उन्होंने, तो इसी वजह से जरूरी है कि कुरान को तफसीर के जरिए से समझा जाए, तर्जुमे के जरिए से नहीं समझा जाए, क्योंकि तर्जुमे से वो समझ नहीं आएगा, बल्कि کنفیوژنس کریٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً, یعنی قیامت کے روز عرش رحمان کو, اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے, فَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْش, یعنی قرآن کے اندر آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں, فی ستت ایام میں, 6 دنوں کے اندر بنایا. ٹھیک ہے, اب یہ 6 دن کی بھی بڑی تفصیل ہے کہ 6 دن سے کون سے دن مراد ہیں, کیا کیا بنایا 6 دن کے اندر, اور پہلے دن میں کیا بنایا, دوسرے دن میں کیا, یہ سب کچھ نا حدیث کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو وہاں پر یہ تفسیر بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد قرآن میں ہے فاستوى علی العرش, کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عرش کے اوپر جا کر کے ٹھہر گیا عرش پر. ٹھیک ہے, اب یہ فاستوى علی العرش کی بڑی تفصیل ہے کہ کیا مطلب ہے کہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ٹھہر گیا. تو اب اس کا تو ٹائم فی الحال اتنا نہیں ہے اس ڈیٹیل میں جایا جائے, لیکن اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو قیامت کے روز عرش رحمان کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. بعض روایات حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو یہ کام 4 فرشتوں کے سپرد ہے, قیامت کے روز ان کے ساتھ اور 4 بڑھا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ عرش کیا ہے, یہ عرش ایک طرح کا نا ایک مقام ہے, ایک پوزیشن ہے, پلیس ہے. ٹھیک ہے, جو کہ یعنی جتنی اللہ تعالی کی مخلوق ہے نا, یہ تمام مخلوق کے ارد گرد ہے, گرد ہے یعنی. ٹھیک ہے, گرد کا ساری اللہ کی مخلوق کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے, یہ عرش خود بھی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اس نے باقی ساری مخلوق کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے, دیواروں نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے, لیکن جو اوپر کی طرف دیوار ہے جس کو ہم چھت کہتے ہیں اس نے بھی تو سراؤنڈ کیا ہوا ہے نا, اور نیچے جس کو ہم زمین کہتے ہیں, فرش کہتے ہیں بلکہ کمرے کے اندر فرش, تو فرش کا حصہ ہی ہے نا. تو آپ جس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے نا, تو اس جو کچھ ہے آپ کے سامنے موجود کمرے جی ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو ابھی واپس کنیکٹ کیا ہے, ایک منٹ. اچھا ٹھیک ہے, تو جس طریقے سے کمرے کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کمرے کو سراؤنڈ دیواروں نے کیا ہوا ہے نا, اور چھت اور زمین, چھت اور فرش. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے زمین اور آسمانوں کو, یعنی جو کچھ زمین ہے, زمین سے مراد یہاں پر صرف ارتھ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, بلکہ ارتھ کے ساتھ جو کچھ آپ کو پلانٹس اور سٹارز اور جو کچھ ہے نا, سب کچھ ہی آپ سمجھ لیں کہ زمین میں ہی شامل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آسمان شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا آسمان جو ہے نا وہ زمین جب ختم ہوتی ہے نا زمین کی باؤنڈریز جب ختم ہوتی ہیں تو پہلا آسمان شروع ہوتا ہے. اب یہاں پر اس آسمان کی بات نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی ہے جس کو ہم آسمان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آسمان نہیں ہے, یہ تو بس ہم نے ایک بات کہہ لی ہے عربی زبان, اردو زبان, انگریزی زبان کے اندر اس کو اسکائی کہتے ہیں, لیکن یہ اسکائی تو نہیں ہے نا, یہ کوئی آسمان تو نہیں ہے نا, یہ تو بس آپ جیسے کوئی راکٹ بھیجیں اگر نیچے سے اوپر تو یہ راکٹ جو ہے وہ اوپر پہنچ جائے گا, اس آسمان کو کراس کرتا ہوا خلا میں پہنچ جائے گا. تو یہ آسمان کوئی باؤنڈری نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس کے اندر دیوار نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آسمان کی جب بات قرآن کے اندر ہوتی ہے نا تو اس سے مراد جو ہے وہ پہلا جو آسمان دنیا جس کو کہتے ہیں یا جس کو کہ سات آسمانوں میں سے پہلا آسمان کہتے ہیں نا, تو وہ ایکچولی باؤنڈری ہے اس زمین کے گرد, ٹھیک ہے, اس کے اندر باقاعدہ دروازہ ہے, اس دروازے کو کھولے بغیر آپ اس فرسٹ آسمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. یہ کیسے پتا چلا ہمیں, یہ کوئی اسپیس مشن کے ذریعے سے تو نہیں پتا چلا نا, یہ کیسے پتا چلا کہ پہلے آسمان کے اندر دروازہ ہے, جب تک دروازہ نہ کھلے آپ پہلے آسمان میں داخل نہیں ہو سکتے, کہاں سے یہ بات پتا لگتی ہے, تو بتائے گا آپ میں سے اگر پتا ہو تو. پہلے آسمان میں جی معراج کے سفر سے, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو دروازہ تھا, بند تھا, جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کو کھٹکھٹایا, اندر سے فرشتے نے پوچھا کہ کون ہے, انہوں نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں, اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے, فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس نے پوچھا کہ کیا اپنی مرضی سے آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے, جواب دیا کہ ان کو بلایا گیا ہے, تو اس پھر فرشتے نے ویلکم کر کے پھر دروازہ کھولا, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے, رائٹ. یہ پہلا آسمان جو ہے نا یہ ختم ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دوسرا آسمان شروع ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں آسمان, چھٹا, ساتواں. ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے, ٹھیک ہے, علیین ہے وہاں پر, اور وہیں پر پھر اور آگے چلے جائیں, اس سے اور اوپر چلے جائیں تو وہ مقام جو ہے سدرۃ المنتہا کا مقام آتا ہے. سدرۃ المنتہا کا کیا مطلب, کہ وہ انتہائی مقام, بالکل الٹیمیٹ فائنل لمٹ, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سدرہ بنائی ہوئی ہے. سدرہ, سدرہ کس کو کہتے ہیں, بیری کے درخت کو, ٹھیک ہے, وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے, اللہ تعالیٰ کی شان, بیری کے درخت کو کی شکل کی کوئی چیز وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بالکل الٹیمیٹ فائنل لمٹ ہے یہ. اس لمٹ کے اوپر کیا چیز ہے, اس لمٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, ٹھیک ہے, اس عرش کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے. کوئی وہاں پہ سیڑھیاں ہوں گی, کوئی طریقہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر چلتے ہوئے کی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے, سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے, ٹھیک ہے. تو یہ جو عرش ہے نا اللہ تعالیٰ کا, تو یہ چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی چار فرشتے اس کے نیچے ہیں, انہوں نے کسی طریقے سے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے, یا تو اپنے ہاتھوں پہ سپورٹ کیا ہوا ہوگا, یا اپنے کندھوں پہ سپورٹ کیا ہوگا, یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حیت بنائی ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن جو ہے نا اس عرش کو لے کر کے نیچے میدان حشر میں آیا جائے گا, میدان حشر میں, ٹھیک ہے, میدان حشر میں لانے کے لیے چار مزید فرشتوں کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ آٹھ ٹوٹل فرشتے ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا کہ ایک چیز جو ہے وہ اگر آپ لے کے کھڑے ہوئے ہوں, بہت وزنی چیز ہے تو آپ اس کو پکڑ کے کھڑے تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو موو کرنا ہو تو اب آپ اس کو اکیلے موو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو مزید ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. تو اسی طریقے سے لگتا ہے کہ عرش کو موو کرنے کے لیے چار مزید فرشتوں کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی, تو اس طرح یہ آٹھ بن جائیں گے. رہا یہ معاملہ کہ عرش رحمان کیا چیز ہے, اس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کیا ہے, اور فرشتوں کا اس کو اٹھانا کس صورت سے ہے, یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ نہ عقل انسانی ان کا احاطہ کر سکتی ہے, نہ ان مباحث میں ان کو غور و فکر کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت ہے. یعنی یہ اتنا محیر العقول قسم کی چیزیں, یعنی عقل سے باہر, عقل کے कि यानी कि लिमिट से बाहर हैं ये चीजें हमारी हमारी अकल तो बहुत ही छोटी है ना, हमारी अकल में तो बहुत बुनियादी चीजें भी नहीं आती कि ये कैसे हो जाता है। ठीक है, कितनी सारी चीजें जो कि दुनिया के अंदर ही हमें समझ में नहीं आती, तो यो जो बातें दुनिया के बाहर की हैं, राइट, अल्लाह ताला के बारे में है, अल्लाह के अर्श के बारे में, वो कैसे हमें समझ में आएंगी। सलफ सालिहीन, सहाबा व ताबईन का मसलक, यानी उनका जो 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 ओपिनियन था, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट था, मसलक का मतलब होता है ओपिनियन या स्कूल ऑफ थॉट, तो इस जैसे तमाम मामलात में वो ये है कि इस पर ईमान लाया जाए कि हाँ ये है, ठीक है, कि इससे जो कुछ अल्लाह जल्ला शानहु की मुराद है वो हक है, ठीक है, और इसकी कैफियत, हकीकत और कैफियत नामालूम है। ठीक है, अर्श की हकीकत क्या है ये हमें मालूम नहीं, और इसकी कैफियत क्या है ये हमें मालूम नहीं। ठीक है, जितना अल्लाह ने बताया है ना हमें सिर्फ उतना मालूम है, उससे ज्यादा नहीं मालूम। ठीक है, यही मामला जो है ना वो अल्लाह ताला की जात का भी है। ठीक है, कि अल्लाह ताला की जात कहाँ है, राइट, तो ये भी उन बातों में से है कि यानी जिसका कि हमें बहुत थोड़ा मालूम है। वो थोड़ा क्यों मालूम है, इसलिए कि अल्लाह ताला की जो जात के बारे में कुरान में आते हैं ना, तो वो उससे ये पता लगता है कि अल्लाह की जात जो है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, इंतहा नहीं है, इब्तिदा और इंतहा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अजल से हैं और अबद तक हैं, तो ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला के वजूद में आने की कोई इब्तिदा है, ऐसा तो नहीं है ना कि अल्लाह ताला वजूद में आए फिर उसके बाद से वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये मामला तो इंसानों के साथ है कि इंसान वजूद में आया, पहले नहीं था, पहले अदम वजूद था, नो वजूद, फिर वजूद में अल्लाह ताला लेकर के आए, और उसके बाद इंसान कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, हम अबदी नहीं है, क्योंकि हमारा वजूद अल्लाह ताला ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके। ठीक है, तो हम अबदी नहीं है, लेकिन हम अजली हैं। अजली का मतलब क्या, कि हमें खत्म नहीं किया जाएगा हमेशा, यानी हम हमेशा हमेशा रहेंगे, चाहे जन्नत में रहें हमेशा हमेशा, चाहे अल्लाह ना करे जहन्नुम में रहें हमेशा हमेशा, लेकिन रहेंगे हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला की वो कौन सी मखलूक है कि जिसको के खत्म कर दिया जाएगा, यानी जो के ना अबदी है ना अजली है, बस बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए बनाई गई, जिसको के हमेशा हमेशा यानी जिसको के खत्म कर दिया जाएगा। कोई बता सकता है कि किन को खत्म कर दिया जाएगा? जानवर, ठीक है, माशाल्लाह, जानवरों को खत्म कर दिया जाएगा। तो जानवरों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, हमारे हमारे इस जमीन को संवारने के लिए, उसको यानी जो भी जमीन के काम करवाने के लिए, ठीक है, और जब ये काम खत्म हो जाएगा ना, इनका हिसाब किताब करके इनको फिर फिना कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों को, बाकी चीजों को फिना नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी ना किसी और काम में लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जमीन को फिना नहीं किया जाएगा, बल्कि जमीन को जहन्नुम बना दिया जाएगा, और वो जहन्नुम फिर हमेशा हमेशा रहेगी, क्योंकि काफिरों ने हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहना है, तो जहन्नुम रहेगी तो काफिर हमेशा जहन्नुम में रहेंगे ना, तो जमीन को जहन्नुम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जमीन के अंदर जो पाकीजा मुकामात हैं उनको जहन्नुम में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे मस्जिदों को, काबतुल्ला को, नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक को, उनको जहन्नुम में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको इस जमीन में से काट करके अलग कर लिया जाएगा। ठीक है ना, जैसे कस्टर्ड की लेयर के बारे में भी मिसाल दी थी ना, कि कस्टर्ड की लेयर को उठा लिया जाए, उठा लेते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से जमीन की क्रस्ट के जो वो मुकामात है ना, जहाँ पे काबतुल्ला है, जहां पर के नबी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, मस्जिद नबवी, तो जितनी मस्जिदें, राइट, वो सारी की सारी उठा ली जाएंगी। और कौन सा मुकाम उठा लिया जाएगा, अराफात का मुकाम, वो भी उठा लिया जाएगा, उसको भी गोया के जैसे चमचा लगा करके आप नीचे कस्टर्ड की लेयर उठा लेते हैं, उसी तरीके से मैदान अराफात को भी इसी तरीके से उठा लिया जाएगा। ठीक है, और बिलाखिर उसको मैदान हशर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सही, तो बहरहाल ये अर्श के बारे में चंद बातें हो गई। इसके बाद फरमाते हैं, यौम इज़न, जिस दिन तुअरदून ला तख्फा मिनकुम खाफिया, کہ تم سب کے سب اس روز اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے، تمہیں رب کے سامنے تعرضون پیش کیا جائے گا، کوئی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، لا تخفا کوئی خفی نہیں رہ سکے گا تم میں سے، خافیتن چھپا ہوا، چھپا رہنا، اللہ تعالیٰ کے علم و بصر تو آج بھی کوئی نہیں چھپ سکتا. اس روز کی خصوصیت، یعنی یہ کیوں اس روز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی چھپا نہیں رہ سکے گا؟ کیا مطلب اس دنیا میں کوئی اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ جو وہاں نہیں چھپ سکے گا تو اس کو بیان کر رہے ہیں، تو کیوں اس طرح سے بیان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس دن کی خصوصیت شاید یہ ہو کہ میدان حشر میں تمام زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، بالکل فلیٹ سرفیس. یہ جو میدان حشر کے یہ میدان عرفات کے بارے میں بات ہوئی نا، کہ اس میدان عرفات کو ہی میدان حشر بنا دیا جائے گا، تو یہ بالکل ایک فلیٹ سرفیس ہوگی، یہ کوئی راؤنڈیڈ الیپٹیکل زمین کی طرح چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سرفیس کے اوپر نہ کوئی غار رہے گا کہ جس کے اندر جا کے چھپ جائے کوئی، نہ پہاڑ کے جس کی اوٹ میں کوئی چھپ جائے، نہ کوئی تعمیر اور مکان کہ جی تعمیر مکان ہوتی ہے تو اس مکان کے اندر جا کر کے آپ چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کسی درخت وغیرہ کی آڑ ہوگی، کیونکہ یہی چیزیں ہیں کہ جن کے پیچھے دنیا میں چھپنے والے چھپا کرتے ہیں، وہاں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، کسی کو چھپنے کا امکان ہی نہیں رہے گا، پاسبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ چھپنے کی، بالکل سب ایکسپوزڈ ہوں گے. جو مقامات اٹھا لیے جائیں گے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ جنت کا حصہ بنا دیے جائیں گے. کعبۃ اللہ، پہلے تو ساری زمینیں جو ہیں نا، ساری مسجدیں جو ہیں وہ جیسے کہ کبھی آپ نے جیسے کارٹون وغیرہ میں کسی میں اگر شاید دیکھا ہو اس طرح کی چیز، کہ زمین کا کوئی ٹکڑا جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے پھسلنا شروع ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر یہ آئس برگز ہوتے ہیں نا، آئس برگز جو آئس کے بڑے بڑے ٹکڑے نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زمین یہ پانی کے اوپر یہ تیر رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اب ایک ٹکڑا آئس برگ کا یہ پانی پہ تیر کر کے کسی جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے نا یہ جتنی مسجدیں زمین کی، یہ ساری مسجدیں اپنی جگہ سے باقاعدہ سلائڈ ہو کر کے، ٹھیک ہے، سلائڈ ہو کر کے یہ سب کے سب کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے ضم ہو جائیں گی، مرج ہو جائیں گی کعبۃ اللہ کے اندر. تو صرف ایک کعبۃ اللہ بچ جائے گا پھر. ٹھیک ہے، یہ مسجدیں جو ضم ہوں گی نا، تو مسجدوں کی عمارت بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بچے سوال کرتے ہیں، تو ایک بچے نے سوال کیا کہ کیا کعبۃ اللہ کو ڈسٹروائی نہیں کر دیا جائے گا قیامت سے پہلے؟ ماشاءاللہ اس نے حدیث پڑھی ہوئی تھی یا سنی ہوئی تھی کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک حبشی بادشاہ کعبۃ اللہ کے اوپر ایک ایسا نیزہ پھینکے گا کہ جس نیزے سے کعبۃ اللہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب بچے نے سوال کیا کہ جب کعبۃ اللہ ٹوٹ جائے گا تو پھر کعبۃ اللہ کو کیسے جنت کا حصہ بنایا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کو پھر سمجھایا کہ کعبۃ اللہ سے مراد کعبۃ اللہ کی عمارت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کعبۃ اللہ زمین کے جس حصے پر ہے وہ حصہ کعبۃ اللہ ہے، زمین کا وہ ٹکڑا، ٹھیک ہے، جو کہ اسکوائر شیپ، ہاں اسکوائر شیپ میں، ایکچولی اسکوائر شیپ میں نہیں ہے، ریکٹینگولر شیپ میں. ٹھیک ہے، کیونکہ حتیم جو ہے نا وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہی ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر ماشاءاللہ ہم آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں حتیم کے اندر، وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. تو اس طرح سے یہ ایک ریکٹینگولر شیپ ہے زمین کا، یہ کعبۃ اللہ ہے. عمارت تو آدم علیہ السلام نے بنائی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عمارت پھر سے بنوائی، پھر جو مشرکین مکہ کا زمانہ تھا اس میں وہ عمارت اتنی خستہ حال ہو گئی تھی سیلابوں کی وجہ سے کہ اس کو پھر توڑ دیا گیا. پھر اس کے بعد عمارت دوبارہ سے بنائی گئی، جس کے اندر ان کے پاس پیسے اتنے نہیں تھے کہ جن پیسوں سے وہ پوری ریکٹینگولر عمارت بنا سکیں، تو انہوں نے چھوٹی عمارت بنا دی، جو آج کعبۃ اللہ کی چوکور عمارت ہے، اسکوائر باکس جو ہے، وہ ان کے پاس پیسوں کی کمی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایسی عمارت بنا دی. ٹھیک ہے، یہ وہی واقعہ ہے کہ جس کے اندر پھر حجر اسود کے لگانے کی کا وہ تنازع پیدا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس تنازع کو سالو کیا تھا. رائٹ، پھر عمارت جو ہے وہ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر اس کو گرایا گیا اور پھر سے اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
پھر اس کو گرایا گیا, پھر اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا. تو پانچ دفعہ تو یہ کعبۃ اللہ کی عمارت گرا کر کے ریکنسٹرکٹ کی جا چکی ہے. ٹھیک ہے, تو عمارت تو تبدیل ہو گئی نا. عمارت میں نا صرف جو چیز ابھی تک باقی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لگائے ہوئے سبز پتھر ہیں جو کہ بیس میں موجود ہیں, ان کو نہیں ہٹایا گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر جو پتھر ہے نا, یہ پتھر تو چینج ہوتے رہتے ہیں. تو عمارت تو ہوتی نہیں ہے, مسجد بھی عمارت کا نام نہیں ہوتی, مسجد اس جگہ مقام کا نام ہوتی ہے. تو قیامت کے وقت نا یہ سارے مقامات اپنی جگہ سے سلائڈ ہو کر کے کعبۃ اللہ میں جا کے ضم ہو جائیں گے, مرج ہو جائیں گے, اور پھر اس کعبۃ اللہ کو جنت میں کے اندر اٹھا لیا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے مسجد نبوی بھی, چونکہ مسجد ہے تو مسجد نبوی کو بھی اسی طریقے, وہ بھی سلائڈ ہو کر کعبۃ اللہ کے اندر ضم ہو جائے گی. لیکن جو روضہ مبارک ہے وہ مسجد نبوی نہیں ہے, وہ تو ایک الگ جگہ ہے نا. روضہ مبارک وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے, ریاض الجنہ. ٹھیک ہے, روضۃ من ریاض الجنہ, تو اس کو الگ سے اٹھا کر کے جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا. وہ تو عرش الہی سے زیادہ اہم, یعنی بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے, جہاں نبی علیہ السلام کا بدن مبارک موجود ہے. بہرحال تو یہ ہو گیا کہ اچھا تو مستوی جگہ ہوگی, وہاں پہ چھپنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. تو یہ خصوصیت ہے بس میدان حشر کی. یعنی قیامت کے دن جو ہے نا, یہ جو دھوکے ہمیں اس دنیا میں لگے ہوتے ہیں نا, دنیا میں کیا دھوکے لگے ہوتے ہیں, چھپنے کا دھوکا کہ ہم شاید چھپ جائیں گے, تو ہم چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں نا کہ کوئی دیکھ نہ لے اور کسی کو پتا نہ لگے. تو ہم یعنی ایسا تصور ہمارے اندر ہوتا ہے, گرچہ کہ ایک مسلمان جو ہے وہ نیت ایسی نہیں کرتا کہ اللہ سے چھپ جائے, لیکن حرکت وہ ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ گناہ جو ہے نا وہ اللہ سے چھپ کے کر رہا ہے, اللہ کو پتہ نہیں لگے گا, اس کو دھوکہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں ایک دھوکہ کیا لگا ہوتا ہے, ملکیت کا دھوکہ. ملکیت کہ بھائی فلانی چیز میری ہے, رائٹ, یہ پیسہ میرا ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ بچے میرے ہیں, یہ دھوکا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے نا یہاں پر, رائٹ, سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن دھوکا لگ جاتا ہے نا, یہ میرا میرا میرا, میری تیری کی بحث چل جاتی ہے. ٹھیک ہے, می مائی سیلف اینڈ آئی, اور پھر مائن, بچے ہوتے ہیں نا جو تھوڑا ذرا ایٹیٹیوڈ جن میں اگر آنا شروع ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں انگریزی میں بچے, کہتے ہیں فوراً مائن, دس از مائن, رائٹ. تو مائن مائن کیوں کہتے ہیں, کیونکہ دھوکا لگ جاتا ہے ان بچوں کو. اسی طرح بڑوں کو بھی دھوکا لگ جاتا ہے, وہ بھی مائن 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 کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, میرا میرا میرا. تو قیامت کے دن یہ دھوکا ختم ہو جائے گا. تو قیامت کے دھوکے کو اللہ تعالیٰ کہاں بیان کرتے ہیں, یعنی اس دھوکے کے ختم ہونے کو کہاں بیان کرتے ہیں, کہ مالک یوم الدین, رائٹ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو کیا دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے, لیکن دنیا میں انسان کو دھوکا لگ جاتا ہے ملکیت کا, کہ اس کی بھی کوئی ملکیت ہے. اور قیامت کے دن یہ دھوکا ختم ہو جائے گا, اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی ہر چیز کے اوپر سے. ہر کوئی, نہ بچہ اپنا رہے گا, نہ بیوی اپنی رہے گی, نہ بھائی اپنا رہے گا, نہ ماں باپ اپنے رہیں گے, کچھ بھی اپنا نہیں رہے گا, رائٹ, حتیٰ کہ لباس بھی اپنا نہیں رہے گا اور گھر بھی اپنا نہیں رہے گا. صرف اور صرف نام اعمال جو کہ اس دنیا میں کمائے ہوں گے وہ اپنے رہ جائیں گے, اور بس. اچھا, اس کے آگے ہا ام قرؤ کتابیہ, اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لفظ ہا ام, ٹھیک ہے, یہ ہا ام جو ہے یہ خضوع کے معنی میں ہے. خضوع کا مطلب ہوتا ہے لے لو, پکڑ لو, جیسے اردو میں کہتے ہیں نا اخذ کرنا, میں نے یہ بات اخذ کری, یعنی میں نے یہ چیز اس میں سے نکالی. ٹھیک ہے, تو خضوع کے معنی ہے نکالو, پکڑو. اوکے, تو یہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے, مطلب یہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی کے مارے آس پاس کے لوگوں سے کہنے لگے گا کہ لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو. جیسے آپ کا بچہ جب سکول سے اپنی رپورٹ کارڈ لے کر کے آتا ہے اور اس کے اچھے گریڈز آئے ہوتے ہیں, فرسٹ آیا ہوتا ہے, سیکنڈ آیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ گھر میں آتے ہیں نا, اپنا رپورٹ کارڈ سب کو دکھاتا ہے, لیجیے لیجیے دیکھیے میرا رپورٹ کارڈ, میں فرسٹ آیا ہوں, میں فرسٹ آیا ہوں. تو دوسروں کو دکھاتے ہیں نا, دوسروں کو دیتے ہیں نا, یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چھپا کے رکھتے ہیں اور بس لوگوں کو کہتے ہیں میں فرسٹ آیا ہوں, میں فرسٹ نہیں, رپورٹ کارڈ بھی دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ایک طبیعی کیفیت ہے کہ ہم دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی خوشی کو, اپنی خوشی کے جو سبب ہیں ان کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو رپورٹ کارڈ سبب ہے خوشی کا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اس دن بھی جو نام اعمال ہوگا نا, وہ جس کی خوشی کا سبب ہوگا نا, تو وہ اس نام اعمال کو دوسروں کو دکھائے گا. ہا مقرؤ کتابیا, لو میرے نام اعمال کو پڑھو, میری اس کتاب کو پڑھو. حلق عنی سلطانیہ, سلطان کے لفظی معنی غلبہ و تسلط کے ہیں, اسی لیے حکومت کو سلطنت اور حاکم کو سلطان کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مجھے دوسرے لوگوں پر بڑائی اور غلبہ حاصل تھا, میں سب میں بڑا مانا جاتا تھا, آج وہ بڑائی اور غلبہ بھی کچھ کام نہ آیا. اور سلطان بمانی حجت بھی لیا جا سکتا ہے, تو معنی یہ ہوں گے کہ افسوس آج میرے ہاتھ میں کوئی حجت و سند نہیں جس کے ذریعے عذاب سے نجات حاصل ہو سکے, ٹھیک ہے. تو اب یہ حلق عنی سلطانیہ نا, یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کے کہ نام اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو وہ پھر یہ باتیں بولنا شروع کرے گا کہ ہائے مجھے مروا دیا میرے اعمال نے, اور میری خیالات نے, میری سوچوں نے, میرے انکار نے مجھے مروا دیا. تو یہی کہے گا کہ جو میرے پاس طاقت تھی, سلطان تھا میرے پاس, یعنی قوت تھی دنیا کے اندر, وہ مجھ سے چھین لی گئی ہے. خذوہ فغلوہ, یہ حکم فرشتوں کو ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈالو. لیکن الفاظ آیت میں اس کا ذکر نہیں کہ کون پکڑے اور توق ڈالے. اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ یہ حکم صادر ہوگا تو ہر در و دیوار اور ہر چیز مطیع و فرما بردار نوکروں کی طرح ہے, اس کے پکڑنے کو دوڑے گی. در و دیوار تو ویسے قیامت کے میدان کے اندر تو نہیں ہوں گی, جیسے ابھی فرمایا نا کہ کوئی در نہیں ہوگا, کوئی دیوار نہیں ہوگا, لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو بھی وہاں پہ موجود ہوگی نا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرے گی اور سب اس کو پکڑنے کے لیے دوڑیں گے, ٹھیک ہے. یا اگر کوئی اور چیز موجود نہیں ہوئی تو فرشتے تو موجود ہوں گے نا, اور فرشتوں کو تو کام ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے حکم دیں گے اس کو جنت میں لے کر کے جاؤ, کسی کے لیے حکم دیں گے اس کو جہنم میں لے کر کے جاؤ, کسی کے لیے حکم دیں گے اس کو عرش کے سائے کی طرف لے کر کے جاؤ. تو فرشتوں کو تو کام ہی ہوگا, یہ تو اس جگہ کے سرونٹس ہوں گے, تو وہ پکڑنے کے لیے دوڑیں گے. بہرحال ثم فی سلسلہ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوا, یعنی پھر اس کو ایک زنجیر میں پرو دو جس کی مقدار 70 گز ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک ایسی زنجیر میں اس کو پیروتے کیسے ہیں کہ جیسے کیا کہتے ہیں اس کو, برڈز ہوتی ہیں یا بیڈز, ٹھیک ہے, بیڈز ہوتی ہیں نا بچوں کے لیے. یہ تو آپ لوگوں نے بھی بیڈز کے کچھ ہار وغیرہ بنائے ہوں گے یا بچوں کو دیکھا ہوگا بناتے ہوئے موتی, رائٹ. تو بیڈز کو جس طرح سے کسی دھاگے کے اندر پرو کر کے ہار یا نیکلس وغیرہ بنائے جاتے ہیں نا, تو اس کو بھی جو ہے نا, یعنی اس کافر کو اس بیڈز کی طریقے سے پرویا جائے گا ایک ایسی زنجیر کے اندر جو کہ 70 گز لمبی ہوگی. زنجیر میں پرونے کا وہ مفہوم بھی مجازن لیا جا سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ زنجیر میں جکڑ دو, یعنی پرونے کا مطلب جو ہے وہ جکڑ دو بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ زنجیر ان کے بدن کے اندر ڈال کر کے, جیسے بیڈز کے اندر جو ہے وہ آپ وہ سٹرنگ کو ڈالتی ہیں, اسی طریقے سے زنجیر اس کے بدن کے اندر ڈال کر کے دوسری طرف سے نکال دو, جیسے موتی یا تسبیح کے دانے پروئے جاتے ہیں. بعض روایات حدیث سے اسی حقیقی معنی کی تائید بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری کلاس تھوڑی سی اور اسٹوڈنٹس بھی آ جائیں تو انشاءاللہ اس کو بس ایک پیراگراف اور پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. حمیم مخلص اور گہرے دوست کو کہا جاتا ہے, جس کو انگریزی میں فاسٹ فرینڈ کہتے ہیں, ویری وارم فرینڈ یا وارم فرینڈ شپ کہتے ہیں اور فاسٹ فرینڈ کہتے ہیں, تو ایسے دوست کو حمیم کہتے ہیں. اور غسلین بکسر غین, یعنی غین کے کسرے کے ساتھ, کسرہ کا مطلب ہوتا ہے زیر, ٹھیک ہے. تو غسلین پڑھیں گے اس کو, غسلین یا غسلین نہیں پڑھتے, تو بکسر غین لکھ دیا انہوں نے تاکہ کوئی پڑھنے میں غلطی نہ کرے. پہرا, وہ پانی ہے جس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ وغیرہ دھوئی جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب آیات کا یہ ہے کہ آج اس کا کوئی دوست عزیز اس کی حمایت نہیں کر سکے گا اور اس کو عذاب سے نہ بچا سکے گا, اور اس کے کھانے کے لیے سوائے اس گندے پانی کے جس میں اہل جہنم کی پیپ اور پس پڑی ہوگی اور کچھ نہ ہوگا. اور کچھ نہ ہونے کا مفہوم اوپر خلاصہ تفسیر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مرغوب کھانوں میں سے کچھ نہ ہوگا, غسلین کی طرح کی کوئی اور مکروہ بد ذائقہ چیز کی نفی نہیں ہے. اس لیے دوسری آیت میں جو اہل جہنم کا زخوم کھانا آیا ہے وہ اس کے منافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے ہم خاص تفسیر میں اس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں, تو اس وجہ سے پھر آپ کی کلاس کو مزید ڈیلے کیے بغیر ہم یہاں تفسیر کی کلاس روکتے ہیں تاکہ آپ کی ابتدائی کلاس شروع ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ریکارڈنگ کال.